گیارہ آیات میں یہ نفاق کا مقصود ہے. اذا جا کر منافقون, اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں, قالوا, وہ کہتے ہیں, نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہ ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً, اب جو میں نے باتیں عرض کی ہے ایک لفظ حسین میں رکھیے, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. خدا کی قسم یہ مجبوری ہے, خدا کی قسم یہ ہماری مشکل تھی. انہوں نے قسموں کو ڈھال بنایا, فصدوا عن سبیل اللہ, پھر وہ رک گئے اللہ کے راستے سے اور روکتے رہے دوسروں کو بھی. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت برا ہے کام جو وہ کرتے رہے. ذالک کا بھی انہم آمنوا ثم کفروا, یہ اس لیے کہ وہ ایمان کو لائے تھے لیکن پھر کفر کر چکے ہیں. اب یہ اندر ہی اندر ان کا ایمان جو ہے وہ پگھل چکا ہے, ظاہر ہو چکا ہے. لائے تھے ایمان, اس وقت دھوکے کی نیت نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ایمان سے وہ بالکل محروم ہو چکے ہیں. فتوب اعلی قلوبہم, ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. وہم لا یفقہون, اب وہ نہیں سمجھیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, یہ مضمون آ چکا ہے سورہ توبہ میں دو مرتبہ. اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں ان کے تنو پوش, ان کے جسم. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور جب یہ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے بھی ہیں. یہ کہ چودھری لوگ بھی تھے ان میں, اور جو مال اپنا سیت پھیر کر رکھتا ہے وہ مالدار بھی زیادہ ہوگا, لہذا وہ معتبر بھی زیادہ لگتا ہے معاشرے کے اندر. تو اے نبی آپ ان کی باتیں جو ہے توجہ سے سنتے ہیں. کانہم خشب مسلم, یہ تو ایسے ہیں جیسے سوکھی لکڑیاں جنہیں کہ کہیں ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا جائے. ان میں جان نہیں ہے, دم نہیں ہے, یہ تنو توش ہے لیکن ہمت اور ارادے سے خالی. یا سمور کل نصحت علیہم, اتنے بزدل ہیں کہ ہر آواز سمجھتے ہیں کہ انہی پر ہے. شامت آئی, ذرا سا کھڑکا ہوا, ذرا کہیں ایک آواز بلند ہوئی کہ بھائی فلاں قبیلہ شاید ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور ان کی جان پر بنی. یا سمور کل نصحت علیہم, یہ نقشہ سورہ احزاب میں بھی ہم ان کا پڑھ چکے ہیں. ہم العدو فاحذرہم, اے نبی یہی دشمن ہے, ان سے بچ کر رہیے. یہ مارے آستین ہے, وہ سانپ آستین کا جو اندر سے ڈنک مارتا ہے, جو باہر کا دشمن ہے اس کے وار سے تو آپ بچا لیں گے اپنے آپ کو, یہ اندر جو دشمن ہے اس سے بچنا مشکل ہے. لہذا ان کے لیے خاص طور پر اہتمام کیجئے اسے بچنے کا. قاتلہم اللہ, اللہ انہیں ہلاک کرے. انا یوفکون, کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, اور جب ان سے کہا جاتا آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے, آ کر اپنی خطائیں مان لو, اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں گے. لَبَّوْا رُءُوسَهُمْ, تو اپنے وہ سروں کو مٹکاتے ہوئے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رک جاتے ہیں, آتے نہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, ان میں تکبر ہے, غرور ہے. کیوں جائیں, کیوں جا کر ہم جا کر ہر مرتبہ جو ہے معذرت پیش کریں. یہ جو تکبر ہے کہ حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہونے کو تیار نہیں, در حقیقت یہی ان کے دل کا اصل روگ ہے. سواءٌ علیہم استغفرت لہم, برابر ہے ان کے لیے چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے, ام لم تستغفر لہم, خواہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, راہ یاب نہیں کرتا. یہ آیت اس سے بھی زیادہ سخت صورت میں اور زیادہ نمایاں شکل میں سورہ توبہ میں آ چکی ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, ان تستغفر لہم سبعین مرۃ لن یغفر اللہ لہم, چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں, اگر 70 مرتبہ استغفار کریں گے تو اللہ ان کو نہیں معاف فرمائے گا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ جو رسول اللہ کے ارد گرد ہے. یہ کہتے تھے ان مہاجرین کو تم نے ٹکڑے دیے ہیں اور ان کو پالا پوسا ہے. یہ عبداللہ ابن عبی کا ایک واقعہ ہے, اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. وہ شخص بڑی نفرت کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ اے انصار, تم نے ان کو پالا اور پال پوس کر انہیں اس قابل کر دیا کہ اب یہ تمہارے منہ کو آ رہے ہیں. بلکہ عربی زبان کا ایک مقولہ وہ استعمال کیا کرتا تھا, سمن کلبک یا کلک, ہمارے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے کہ جو عربی کا مقولہ ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو تمہیں خود کاٹے گا کبھی. تو ہم نے انہیں کھلایا پلایا, انہیں اپنے مدینے میں جگہ دی, اپنے شہر میں یثرب میں, اور آج ان کا یہ حال ہو گیا کہ یہ ہمارے مد مقابل بن کر آ گئے. تو وہ کہتا تھا کہ اب ان کو خرچ مت کرو تو دیکھنا یہ بھیڑ جو ہے تھر جائے گی. یہ در حقیقت دودھ پینے والے مجنو ہیں جو جمع ہو گئے, اگر ان کو یہ کھانے پینے کو ہم نہ دیں گے تو یہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے, ان کی ایمان ویمان گرا رہ جائے گا ان کا. یہ تھا اس کا انداز گفتگو مہاجرین کے بارے میں. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, وہ کہتے ہیں وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں, حتی ینفضوا, یہاں تک کہ وہ خود ہی منتشر ہو جائیں. وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ کا تذکرہ کیا ہے, اس بدبخت کو کیا معلوم کہ آسمانوں اور زمین کے کل خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں. ولکن المنافقین لا یفقهون, لیکن ان منافقین کو سمجھ نہیں, یہ جانتے نہیں. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, ایک جنگ سے واپسی پر اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آ گیا تھا, کچھ مہاجرین کچھ انصار کے درمیان کوئی اختلاف ہوا اور ایک ان کے درمیان جھگڑے کی شکل پیدا ہو گئی. وہاں اس شخص نے یہ کہا تھا اب مدینے جب پہنچیں گے تو پھر جو باعزت ہے وہی رہیں گے اور ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینے, پہنچ گئے ہم مدینے, لیخرجن العز من الاذل, تو جو ان میں عزت والے ہیں وہ لازمن نکال دیں گے ان سے وہاں سے ذلیل لوگوں کو, کمزور لوگوں کو. وللہ العزت ولرسول, اس پر بھی اللہ کا تذکرہ کیا ہے, عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں. اب تین آیات میں علاج بتایا جا رہا ہے انفاق کا, اس نفاق کا علاج کیا ہے. ایک علاج ہوتا ہے پریونٹو, جو مرض شروع ہی نہ ہو, تحفظ, حفاظت, حفظان صحت. ایک علاج ہوتا ہے کیوریٹو, جبکہ مرض ہو گیا ہے تو اس کا علاج. تو پہلی جو آیت ہے اس میں تو پریونشن ہے نفاق کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اہل ایمان نہ غافل کرنے پائے تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال و اسباب اللہ کی یاد سے. فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, جو یہ کرے گا یعنی غافل ہو جائے گا, مال میں مصروف ہو کر, اولاد میں مگن ہو کر, دنیا کے دھندوں میں لگ کر اللہ کی یاد سے غافل ہوگا, تو یہ جو دل خالی جو ہے, اس خالی دل پر پھر شیطان اپنی چھوٹ بھی لگا دیتا ہے اور وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ راس البطال دکان الشیطان, خالی آدمی جو ہے, بیکار آدمی, اس کا سر جو ہے وہ ورک شاپ بن جاتی ہے شیطان کی, کیونکہ کام کوئی نہیں ہے تو وہ بیٹھا ہوا جو سوچ رہا ہے, وہ سوچنا جو ہے, اب یہ فلسفی اور حکیم کے سوچنے کو اس پر قیاس نہ کیجیے, وہ تو کچھ اور سوچتا ہے, بڑی اونچی سوچے سوچتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو نہ فلسفی نہ حکیم, اور وہ بیکار بھی بیٹھا تو وہ بیکار, تو پھر وہ مشورہ جو ہے شیطان کی ورک شاپ بن جائے گا اس کا دماغ. کام میں لگے رہنا اس کے لیے بہتر ہے. اسی طریقے سے جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو, حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ پھر شیطان اپنی تھوتھنی اس دل پر ٹکا کر کوکے مارنی شروع کر دیتا ہے. تو ذکر جو ہے, دوا میں ذکر, جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, کھڑے بیٹھے لیتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو, کام جو کر رہے ہو کرو لیکن اللہ کو یاد کرو. اگر آپ جا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, قرآن مجید سنیے, قرآن اب تو آج کل تو کیسٹ سے لگے ہوئے ہیں, قرآن شریف سن رہے ہیں, یا پھر یاد کیجئے, پڑھتے جائیے ساتھ کے ساتھ, تسبیح کرتے رہیے, سبحان اللہ یہ کہتے رہیے, بہرحال اللہ کی یاد سے انسان غافل نہ ہو. یہ ہے اصل میں نفاق سے بچنے کا تیز بہدب طریقہ. بچاؤ ہوگا تو اس سے ہوگا. اچھا, اگر نفاق کی چھوٹ لگ گئی, انفیکشن ہو گئی, تو بچنے کی اب شکل کیا ہوگی؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, خرچ کرو, انفاق اللہ کی راہ میں لگاؤ. وہ جو سورہ حدید میں آپ پڑھا ہے, اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اب یہ ہے کہ لگاؤ مال کو, اس لیے کہ مال کی محبت ہی, یوں سمجھیے کہ اصل جس کی گانٹ یہی ہے, ام الخبائث یہی ہے. دنیا کی محبت جو ہے اس کی علامت کیا ہے؟ مال کی محبت. اور مال کی محبت آدمی کو منافق بنا دیتی ہے. لہذا اس مال کی محبت کو دل سے کھرچنے کے لیے خرچ کرو مال. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت, اور خرچ کرو اس میں سے اللہ کی راہ میں, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو. فیقولا پھر وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, پروردگار ذرا تھوڑی دیر کی مہلت دے دے, اس وقت کو مؤخر کر دے, یہ اس موت کو ذرا ٹال دے. لا فاصدقن واکن من الصالحین, تو میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا تیری راہ میں اور نیک بن جاؤں گا اور صالح بن جاؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, اور کان کھول کر سن لو, جب کسی انسان کی اس موت کا وقت آ جائے گا پھر اللہ اسے مؤخر نہیں کرے گا, ہرگز مؤخر نہیں کرے گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. سورہ تغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسبحات میں سے اب آخری سورت ہے جس تک ہم پہنچ رہے ہیں. دو سورتیں اور ہیں, سورہ طلاق اور سورہ تحریم, لیکن وہ دونوں شروع ہوتی ہیں بغیر تسبیح کے ذکر کے. مسبحات جو پانچ کی دعائیں تھی ان میں سے آخر ہے, اور یہ سورہ مبارکہ بھی اب یہ سمجھیے کہ اول و آخر کی اہمیت ہوتی ہے. اس میں ایمان کی حقیقت بیان ہوئی, ایمان کے نتائج اور ثمرات بیان ہوئے. ایک تو درخت وہ ہے, آم کا درخت فرض کیجئے آپ نے لگایا, بڑی محنت کی, پالا پوسا, لیکن آم لگتا ہی نہیں اس میں, تو آپ کیا کرتے ہیں, کاٹ کے پھینک دیں گے اسے, کاہے کے لیے کھڑا کریں گے. تو ایمان بھی ایک درخت ہے, اس میں کچھ پھل لگتے ہیں. اگر پھل ہی نہیں لگ رہے, ٹنڈ منڈ درخت ہے, تو اس کی کوئی حقیقت نہیں, وہ تو پھر کاٹ کے پھینکا جائے گا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایمان کے پھل کون سے ہیں. تو ایک رکوع میں اس سورہ مبارکہ میں ایمان کی تشریح ہے, ایمانیات ثلاثہ, اور ایمان کی دعوت ہے. دوسرے رکوع میں ایمان کے ثمرات کا بیان ہے, اور مسلمانوں کو پکارا گیا ہے کہ اب ان لوازم اور ثمرات کا جو ہے اہتمام کرو, انتظام کرو. یہ مضمون ہے اس سورہ تغابن کا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد, اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے ہے کل حمد و ثنا. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم, اسی نے تمہیں پیدا کیا سب کو. فمنکم کافر و منکم مومن, تو کوئی تم میں سے کافر ہے کوئی مومن ہے. یعنی یہ تعجب کا انداز ہے, پیدا تو سب کو اسی نے کیا, ابو جہل کو بھی اللہ نے کیا, ابو لہب کو بھی, ابو بکر کو بھی, اور عثمان کو بھی, اور علی کو بھی, لیکن یہ کہ کوئی ایمان لایا کوئی نہیں لایا. منکم کافر ہوں اور منکم مومن, واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ایمان لانے والوں کو اجر و ثواب دے گا, انکار کرنے والوں کو وہ سزا دے گا. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. وصورکم, اور اے لوگوں تمہاری نقشہ کشی کی, تمہاری صورتیں بنائی, صورت گری کی. فاحسن صورکم, اور بہت ہی عمدہ تمہارا نقشہ کھینچا. یہ انسان کا چہرہ, اس پر آنکھوں کو سامنے لے آنا, جس طریقے سے کہ یہ پورے اعضاء جو ہے جس طریقے سے متوازن طریقے پر جمع کر دیے گئے ہیں ہیومن فیس میں, یہ نقشہ کشی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اب یہ تو یہ کہ جو لوگ اناٹومی اور فیزیولوجی کا مطالعہ کرے انہیں اندازہ ہوگا کہ ان میں کیا کیا حکمتیں ہیں جس طریقے سے کہ اللہ نے یہ نقشہ کشی کی ہے. اور انسان کا جو الیکٹ پوسچر ہے, جس طریقے سے کہ حیوانات کے مقابلے میں, اب ایولیوشن کا یہ مضمون ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقام پر پہنچایا ہے. تو فرمایا تمہارا نقشہ کس نے کھینچا؟ اللہ نے. اور کیا عمدہ کھینچا؟ صورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کے ناموں میں سے المصور آپ پڑھ آئے ہوں گے, آیات ہوگا سورہ حشر کے آخر میں, هو اللہ الخالق البارئ المصور. یہ ساری نقاشی کس کی ہے؟ یہ دامن آسمان پر کس نے نقش و نگار بنائے ہیں؟ یہ سارا آپ کا لینڈسکیپ جو ہے جو آپ کو نظر آتا ہے بہترین, جو ہے رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں, یہ کس کی نقشہ گری ہے؟ یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی باخبر ہے. میرے مطالعے کی حد تک اللہ کی صفت علم پر یہ عظیم ترین آیت ہے قرآن مجید. اس میں اللہ کی صفت علم کو تین مختلف اسلوبوں سے لائے. یہ تھری ڈائمینشنز ہیں. یعلم ما فی السماوات و الارض، جو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. یعلم ما تسرون و ما تعلنون، اور جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اور وہ تو تمہارے سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے بھی جانتا ہے. میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اس پر یہ تاج محل ہوٹل کے پروگراموں میں، اور اس کے کیسٹ موجود ہیں، ویڈیو کیسٹ بھی ہیں. جن کو تفصیل کی ضرورت ہو وہاں مطالعہ کریں. اب دوسری بات آئی، پہلی بات کہ توحید کی ہوئی چار آیات میں. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا پہنچ نہیں گئی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا؟ اور یہ تو چونکہ مدنی صورت ہے، مکی صورتوں میں قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح، ان سب کا ذکر آیا کہ نہیں؟ بارہا ادھر اشارہ ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کے کا مزہ چکھ لیا، اس کا وبال جو ہے ان پر آیا. ولہم عذاب علیم، دنیا میں تو ہلاک کیے گئے اور آخرت میں ابھی عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ابھی منتظر ہے ان کا. ذالک بانہ، یہ اس لیے ہوا کہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے کھلے کھلی نشانیاں لے کر، روشن معجزے لے کر. فقالوا، تو انہوں نے کہا، اب بشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ بشر. فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا. وتولوا، اور پیٹ موڑ لی. واستغنى اللہ، تو اللہ نے بھی استغنا فرمایا. واللہ غنی الحمید، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی. یعنی سب سے بڑی ٹھوکر جو رسولوں اور نبیوں کے بارے میں نوع انسانی نے کھائی وہ یہ کہ کیسے مان لے کہ بشر ہو کر رسول ہو سکتے ہیں یہ؟ اللہ فرشتے کو بیٹا پروں والی مخلوق ہوتی، آسمان سے اترتی نظر آتی، مان لیتے کہ رسول ہے، یہ تو ہمارے جیسے بشر ہے. یہی بیماری ہے جو بعد میں ظہور کرتی ہے. جو لوگ رسول مانتے ہیں وہ بشر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو بات تو ایک ہی ہوئی، غرض ایک ہی ہے، ایک ہی خون کی خرابی ہے، تھوڑا کبھی یہاں نکل آیا کبھی یہاں نکل آیا. آپ یہ نہ سمجھیں یہ مرض اور ہے یہ مرض اور ہے، وہ تو اصل میں تو فساد خون تو ایک ہی ہے، تھوڑا کہیں نکل آیا تو کہیں اور نکل آیا. تو ایک ہی مرض ہے کہ رسالت اور بشریت کو جب آپ متضاد سمجھیں گے تو یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، انکمپیٹیبل ہے، یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. جیسے آگ اور پانی جمع کیسے ہوں گے؟ اسی طریقے سے جس شخص نے یہ سمجھا کہ رسالت اور بشریت یہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے تو بشر سامنے موجود تھا، حضرت ہود سامنے تھے، حضرت صالح موجود تھے، حضرت محمد سامنے موجود تھے، حضرت ابراہیم موجود تھے، ان کے سامنے بشر موجود، لہذا رسالت کا انکار. ہم چونکہ مانتے ہیں رسول، لہذا بشریت کا انکار. تو مرض ایک ہی ہے، گمراہی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اسی لیے اس سے پہلے کتنی مرتبہ آ چکا ہے، اور سورہ کہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں سب بشر تھے، انسانوں میں سے تھے، اسی طرح ماں اور باپ سے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح کے ان کے جسم تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے. مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق و یاکل الطعام، یہ دوسرے لوگوں کے اعتراضات تھے، لیکن یہ کہ قرآن کا فیصلہ یہی ہے. اب آئیے تیسری چیز ہے، ایمان بالآخرہ. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زوم ہو گیا ہے، خیال خام ہو گیا ہے، مغالطہ لاحق ہو گیا ان کافروں کو کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، کوئی بات سے بادل موت نہیں ہے، کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، ہاتھ ہے ہاتھ الما تو ادون، انہونی بات ہے انہونی بات ہے. قل بلا وربی، کہہ دیجئے اے نبی، کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتباسن ثم لتنبؤن بما عملتم، تم لازما اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا. اس میں جو زور ہے، جو خطیبانہ انداز ہے، جو اذعان ہے، جس یقین کے ساتھ یہ بات آئی ہے، یہ اس میں اپنی جگہ خود ایک دلیل ہوتی ہے. یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ یہ کلام تو ہے اللہ کا، لیکن لوگوں نے کس کی زبان سے سنا؟ قل بلا وربی لتبعثن، کون ہے کہنے والے؟ محمد رسول اللہ، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جن کی صداقت اور امانت ان کے نزدیک بالا تر تھی ہر شک و شبہ سے. وہ زندہ میں آ کر کہہ بیٹھتے تھے کہ جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، ساحر ہے، شاعر ہے، ان کا دل تو گواہی دیتا تھا کہ ان سے زیادہ سچا انسان کو ہم نے دیکھا نہیں. لہذا ان کی طرف سے جب یہ بات آئی کیوں نہیں ہو کر رہے گا، مجھے میرے رب کی قسم ہے. تو یہ خود اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے، اگرچہ یہ منطقی دلیل نہیں ہے، اس کو خطابی دلیل کہتے ہیں. وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ تین ایمانیات ہو گئے، توحید، رسالت اور معاد. اب ایمان کی دعوت ہے تین آیات میں. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کھلے کانوں سے اس دعوت ایمان کو آج سنیں اور اس دعوت ایمان پر لبیک کہیں شعوری طور پر. ایمان ہمیں غیر شعوری طور پر تو ملا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ سے کلمہ سیکھا ہوا ہے، کلمہ ہمیں آتا ہے، نماز بھی سیکھی ہوئی ہے، گنڈے دار ہو، الٹی ہو، سیدھی ہو، پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ شعوری ایمان جس کو کہتے ہیں وہ شے اور ہے، بالکل مختلف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس دعوت ایمان پر ہم لبیک کہیں، جیسے کہ سورہ نساء میں آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل کی. اب یہی اس کا مقام ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا. یہاں کسی شک کو سننے کی گنجائش نہیں کہ اس نور سے مراد قرآن ہے. رسول کا ذکر علیحدہ ہو چکا ہے، یہ واضح عطف ہے، اور اس میں انزال کا لفظ آیا ہے جو نازل کیا گیا. تو اے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس نور پر کے جو ہم نے نازل فرمایا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. دو ایمانیات تو اس میں آ گئے نا، ایمان اللہ پر اور رسول پر. رسول پر ہی ایمان جو ہے، قرآن پر ایمان ہے. رسول رسول بنے ہی ہیں اس قرآن کی وحی کی وجہ سے، کہ ان پر وحی ہوئی ہے. لہذا یہ دونوں اجزاء ایمان بالرسالت کے. اگلی دو آیت میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، اور یہ بڑے زوردار انداز میں یہاں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، وہی ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس دن ہارا وہ ہارا، جو اس دن جیتا وہ جیتا. یہ ہار جیت دنیا میں بھی چلتی رہتی ہے، میچ ہو رہا ہے، ہار گئے جیت گئے، کوئی کمپٹیشن تھا، امتحان تھا، اس میں کچھ جیت گئے، کچھ ہار گئے، کچھ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے. یہ دنیا میں یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو ہے. مجھے حفیظ کا ایک شعر بہت پسند ہے، شاہنامے کے اندر ابتدا میں انہوں نے لکھا دی باتیں میں، کہ مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع دل بقا کی آہمی زنجیر نے کھینچا. یہ تنازع دل بقا ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو جاری ہے دنیا میں. کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، کوئی لے جاتا ہے، کوئی محروم ہو جاتا ہے. تو یہ جیتے یہ ہارے بڑی عارضی ہے، بڑی حقیر ہے. کیا جیت گئے اور کیا ہار گئے؟ ہاں، ہار اور جیت جو ہے وہ اس دن ہوگی. جو اس دن کامیاب ہوا وہ کامیاب، جو اس دن ناکام قرار دیا گیا وہ ناکام. ذالک یوم التغابن، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا. جیتنے والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے ہوں اللہ پر اور عمل کرتے رہے ہوں نیک. یکفر عنہ سیئاتہ، ہی اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی کامیابی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا. یہاں بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جھٹلانا قولی بھی ہو سکتا ہے، عملی بھی ہو سکتا ہے، کہیں آپ اپنے آپ کو خارجی کر لیں اس سے. جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آپ ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ ہیں آگ والے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ، ہم تجھ سے سوالی ہے جنت کے، اور تجھ سے تیری ہی پناہ طلب کرتے ہیں آج. اب یہ دیکھیے، آٹھ آیات جو باقی رہ گئی سورت کی، اس میں ثمرات ایمانی، ایمان اگر یقین بن کر دل میں بیٹھ جائے تو اس کے کیا پھل ہے جو لگیں گے. پہلا پھل ہے تسلیم و رضا، ہر سے وعدہ باد، میرے رب کی طرف سے جو چیز آئی بسر و چشم قبول. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی تکلیف، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو يَهْدِ قَلْبَهُ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. شکوا نہیں شکایت نہیں. اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی رہی تو کس کے اذن سے کس کے حکم سے؟ فاعل حقیقی تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. تو شکوا کس کا؟ گالی دے رہے ہیں آسمان کو, فلک نا ہنجار, فلک کج رفتار, چرخ نا ہنجار, کس کو گالی دے رہے ہو؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا تسبوا الدار فان الدار هو اللہ. یہ زمانے کو گالیاں نہ دیا کرو, جو کچھ زمانے کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ تو اللہ کا کام ہے. یہ تو زمانہ کوئی کسی شے کا نام نہیں ہے, اللہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. لہذا تسلیم و رضا. یہ سورہ حدید میں یہ مضمون اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آ چکا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہ ان ذالک علی اللہ یسیر لکہ لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. وہ وضاحت کے ساتھ مانا چکا ہے. یہاں صرف یہ کہ لسٹ کر دیا گیا دوبارہ کہ ایمان کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے, لہذا تکلیف آئے یا راحت آئے سب من جانب اللہ ہے. صبر اور شکر کی روش اختیار کرے, شکوا نہ ہو شکایت نہ ہو. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ایمان کا دوسرا لازمی تقاضا یہ, اگر آپ اطاعت نہیں کرتے سوچئے تو کہاں مانا آپ نے اللہ کو؟ جھوٹ بولتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ پر میرا ایمان ہے, اللہ کے حکم کو آپ ٹھکرا رہے ہیں. جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر آپ کو ایمان ہے جبکہ رسول کی سنت کو آپ پاؤں تلے روک رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے وہ قول و فعل کا تضاد ہے. تو دوسرا لازمی ثمرہ جو ہے اس کا وہ کیا ہے؟ اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم روگردانی کرو گے, پیٹ موڑ لو گے, سنی انسنی کر دو گے, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے سوائے صاف صاف پہنچا دینے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں. انہوں نے پہنچا دیا وہ بڑی ہو گئے, اب تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی. اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یہ تیسرا ثمرہ ایمانی ہے. دلوں کو ٹٹولیے, اللہ پر توکل ہے یا نہیں؟ اگر اللہ پر توکل نہیں ہے تو میرا ایمان نہیں ہے. کل اسباب جو ہے عالم اسباب, ان کو بانٹیے ضرور, ان کو استعمال میں لائیے, ذرائع وسائل مادی اسباب, لیکن کبھی بھروسہ بندہ مومن کا ان مادی اسباب و وسائل پر نہیں ہوگا, بھروسہ صرف اللہ پر. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھائے ہیں کہ تورات کی تعلیم کا لب لباب یہ بتایا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا, میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ سمجھنا. توکل بھروسہ اللہ پر. چوتھی چیز, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اس موضوع پر یہ ہے کلائمیکس قرآن مجید کا. یہ اولاد اور مال و اسباب, ان چیزوں کے بارے میں یہ دو آیتیں بہت اہم ہیں. اہل ایمان, تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں تمہارے دشمن ہیں, بس ان سے بچو. یہ کیوں کہا دشمن؟ اللہ نے ان کے لیے فطری طور پر, طبی طور پر تمہارے دل میں محبت ڈال دی ہے. یہ محبت نہ ڈالے اللہ میاں تو یہ دھندا چلتا ہی نہیں. آپ کیوں تکلیف اٹھائیں گے اولاد کے لیے؟ بیمار ہوا میں اٹھا کے پٹک دو اس کو. کیوں راتوں کو جاگ رہے ہو؟ کیوں اپنا پیٹ کاٹ رہے ہو اور جا کر ڈاکٹروں کی فیسیں جو ہے بڑی بڑی ادا کر رہے ہو؟ کیوں؟ کہ اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہے. بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ہے, شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ہے, اسی طریقے سے اولاد کی محبت ہے. یہی محبت جو ہے پوٹینشیل ڈینجر ہے, یہی سرخ مکی ہے. یہی محبت ذرا حد سے تجاوز کرے گی تو اللہ کا حکم توڑوا دے گی, حلال و حرام کے حدود سے آپ کو مستغنی کر دے گی. اچھا سے اچھا کھلانا بیویوں کو اور ان کی فرمائشوں کا پورا کرنا, اور اولاد کی اچھی سے اچھی تعلیم, عمدہ سے عمدہ اسکول میں, بڑی بڑی فیسیں تنخواہوں میں پوری نہیں ہوتی لیکن اولاد کی محبت ہے, اس کے بغیر کیسے چین آئے؟ تو حرام خوری کی طرف آدمی آمادہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اسی محبت کی وجہ سے. یہی کچے دھاگے ہیں جن میں بندھا ہوا انسان جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو دشمنی ہوئی کہ خیر خائی ہوئی، یہ محبت مفید ہوئی کہ نقصان دہ ہوئی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناسمجھ آدمی وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے. یہ دوسرا ہی ہے نا، چاہے آپ کی اولاد ہے، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن یہ کوئی دن کی بات ہے، معلوم ہو جائے گا یہ اور ہے ہم اور ہیں، من دیگرم تو دیگری. یہ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑا دیکھ کر ان کو دل جو ہے آدمی کا باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میرے ہی جگر کے ٹکڑے ہیں اور یہ میں ہی ہوں اصل میں. بعد میں جب کھڑا ہوتا ہے بیٹا ابا جان اب آپ تو پچھلی باتیں کرتے ہیں دفیا لوسی، میں کیسے آپ کی بات پر. یہ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑا دیکھ کر ان کو دل جو ہے آدمی کا باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میرے ہی جگر کے ٹکڑے ہیں اور یہ میں ہی ہوں اصل میں. بعد میں جب کھڑا ہوتا ہے بیٹا ابا جان اب آپ تو پچھلی باتیں کرتے ہیں دفیا لوسی، میں کیسے آپ کی بات پر چل سکتا ہوں؟ تب معلوم ہوتا ہے کہ میں تو بڑے مخالفے میں تھا. یہ تو اپنی جگہ ایک انسان ہے مکمل، اس کی اپنی پسند ہے، اپنی رائے ہے، وہ اپنا ایک نقطۂ نظر، اپنا فلسفہ، اپنا نظریہ رکھتا ہے. وہ تو میرے راستے کو ایسے ٹکڑا لیا اس نے کہ آپ کو اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، ہم آپ کے راستے سے ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ تب معلوم ہوتا ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا. تو یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کو میدان جنگ بنا لیا جائے. یہ بھی نہیں ہے کہ لاٹھی ہاتھ میں لے کر ہی گھر میں داخل ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو اپنے آپ کو تو بچائیں کہ ان کی محبت کی وجہ سے میں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھوں، لیکن ان کے حق میں شفقت، مغفرت، معاف کرنا، قسم پوشی کرنا. اس سے ذرا دیکھیے یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے. اب یہ کہ ہر انسان کا اپنا ظرف ہے، اپنی سطح ہے، کچھ میری ایک سوچ کا انداز ہے، مجھے یہ انتہائی عظیم آیات میں سے یہ آیت نظر آتی ہے قرآن مجید. بلکہ ایسے مقام جہاں آ کر انسان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کلام انسانی نہیں ہو سکتا. یہ توازن کہ ایک طرف یہ کہا کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب ان سے لڑتے رہو، جنگ کرو ان سے، نہیں، بچو ان سے بچو، لیکن انصافو و انصافو و تصفحو و تغفرو فإن اللہ غفور رحیم. اگر تم معاف کرتے رہو، درگزر سے کام لیتے رہو، ان کو بخشتے رہو تو اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے. جن لوگوں میں یہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے نا، اولاد کے اوپر سختی کرنے کا دین کے معاملے میں، بہت زیادہ سختی، سختی تو ہونی چاہیے لیکن اس میں بھی ایک توازن کی ضرورت ہے، سختی بھی ہو، نرمی بھی ہو، کبھی ان کو ذرا پیٹ بھی ان کی تھپکی بھی دی جائے، کبھی ان کی کسی غلطی کو دیکھ کر انسان دیکھی اندیکھی بھی کر دے، جیسے سنی انسنی آپ کرتے ہیں. اگر ہر وقت کی روک ٹوک ہوگی اور ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ اور ہر وقت کی لانت ملامت، تو اس کا نتیجہ اکثر و بیشتر بغاوت کی شکل میں آتا ہے. اور اکثر اس طرح کے مذہبی گھرانوں کی نوجوان اولاد جو ہے وہ باغی ہو جاتی ہے دین. اس کے اسباب کچھ اور بھی ہیں. اگر اولاد کو یہ معلوم ہو کہ ابا جان کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اب اولاد سے تو چھپا نہیں کر سکتا. وہ چیز جو ہے آپ کتنے ہی باہر لیے دیے رہے، کتنے ہی آپ نے اوپر بڑے اپنی ابائیں اور قبائیں جو ہے وہ اوڑھ کے باہر نکل آئے ہیں مریدوں کے پاس، لیکن بیٹے کو تو معلوم ہے کہ ابا جان گھر میں کیا کرتے ہیں، اولاد سے تو چھپا ہوا نہیں. تو ایک تو جو بغاوت مذہبی گھرانوں میں ہوتی ہے، اکثر و بیشتر اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خلا ہے، کوئی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے کہ اولاد میں بغاوت ہوئی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے بہت زیادہ تشدد، بہت تکشف، ہر وقت کا ایک دنگا فساد، یہ چیز بھی بغاوت پیدا کرتی. اس آیت کا ذرا آپ اندازہ کیجیے، ایک طرف الفاظ استعمال کیے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو، بی الرٹ، اپنا تحفظ کرو. لیکن دوسری طرف وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم بخشیا کرو، معاف کرتے رہو، چشم کوشی سے کام لو،
تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے اموال اور اولاد ہی تو تمہارے لیے فتنہ ہے جس میں کہ تمہیں پرکھا جا رہا ہے. کسوٹی تو یہی ہے. چنانچہ سورت منافقون میں آپ پڑھ چکے ہیں, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں غافل نہ کر پائے تمہارے اولاد اور تمہارے مال اللہ کی یاد سے. یہی آپ نے پڑھا تھا سورہ حدید میں, ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں مبتلا کیا. مال اور اولاد کی محبت اگر اس حد اعتدال سے تجاوز کر گئی تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈال دیا. یہی سورہ توبہ کی وہ آیت نقل کر دوں گا دوبارہ, کہ نبی ان سے کہہ دیجئے, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اموال للطرف عشیرتکم و اموال للطرف طموحا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترجونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے, اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں اور اپنے رشتے دار اور اپنے مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور اپنے کاروبار جن کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور اپنے وہ گھر جو تم نے بڑے جو تمہیں بڑے محبوب ہیں, بلڈنگیں اپنی اور حویلیاں, اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, تو دفع ہو جاؤ, منتظر رہو, بیٹھو وہاں جہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اب جیسے وہاں آیا تھا سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ, تین میں دعوت ایمان, یہاں پانچ آیات میں ایمان کے ثمرات, اور اب تین آیات میں ان کو پورا کرنے اور ان تقاضوں کو قبر کسنے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی دعوت. فتق اللہ مستقاتم, نمبر ایک اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی امکانی حد تک, ہر قدم رکھو پھونک پھونک کر, دیکھ کر کہیں کوئی غلط راستے پر تو قدم نہیں پڑ رہا, کہیں حرام میں تو میں منہ نہیں مار رہا. نمبر دو واسماؤں آتی ہوں اور سنو اور اطاعت کرو. یہ سم و تات کی بنیاد پر نظم جواب قائم ہوتا ہے. یہ سم و تات ہے جس سے کہ تم بنو گے ایک بنیاد مرسوس. یہ سم و تات ہے جس سے تم حزب اللہ بنو گے, وہ حزب اللہ ہے جو دین کے لیے جہاد کرے گی اور قتال کرے گی اور اللہ کے دین کو غالب کرے گی. لہذا تقوی اللہ کا, فتق اللہ مستقاتم, نمبر ایک. اور نمبر دو وہ جماعتی زندگی قائم کرنے کے لیے. دیکھیے پھر ذہن میں رکھیے سورہ صف نے کیا فرمایا, ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے کہ دین کو غالب کرے. اور اے مسلمانوں تمہارا فرض ہے کہ تم جہاد کرو اور قتال کرو اور اللہ کے دین کو غالب کرو. بات واضح ہو گئی. اس کے لیے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یہ سورہ جمعہ میں آ گیا. اس کے لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اس کے لیے لوگوں کو دعوت دینا اور تربیت ان کی وہ اس طریقے سے ہوگی. نمبر تین, اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر منافق شمار ہو جاؤ گے اللہ کے یہاں. یہ سورہ منافقون میں آ گیا. نمبر چار, سورہ تغابن کے اندر اب واضح کر دیا گیا اس جمعیت کو فراہم کرنے کے لیے سم و تعداد درکار. یہاں جو میں نے کل بھی اور پرسوں بھی حوالہ دیا تھا, میں اس حدیث کو اب آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں. یہ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, متفق علیہ ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں. وہ فرماتے ہیں, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, علی السمع والطاعت, یہی الفاظ ہے کہ سنیں گے اور مانیں گے, فی العسر والیسر, خواہ تنگی ہو خواہ آسانی ہو, والمنشتے والمکرہ, خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی تباہی پر جبر کرنا پڑے, وعلی اثرۃ علینا, چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے, وعلی لا ننازع الامر اہلہ, اور یہ کہ ہم نہیں جھگڑیں گے جو بھی امراء ہوں گے اس نظم جماعت میں ان سے جھگڑیں گے نہیں, وعلی نقول بالحق اینما قلنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم, اور اس پر بیعت کی ہم نے کہ حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی کہیں ہوں گے, کسی ملامت کرنے والے ملامت کے خوف سے ہم اپنی زبانیں بند نہیں کریں. یہ ہے بیعت سمع و طاعت, جس سے کہ وہ حزب اللہ وجود میں آئی, جس نے جہاد کیا اور قتال کیا, جس پر کہ صحابہ کرام نے کہا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جائے. تو یہاں وہ تقاضا آ گیا, فتق اللہ مستقاتم, تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے, بس میں ہوں آتی ہوں اور سنو اور اطاعت کرو, وان سے پو خیر الفسکم, اور خرچ کرو, اس لیے کہ دین کی جد و جہد, دین کی اقامت, دین کا غلبہ, اس کے لیے مالی بسائی کی بھی ضرورت ہے. اپنی جیبیں بھی لے کر آؤ, جیسے ابو بکر آئے, آئے خود بھی اپنی جملہ توانائیاں اور اپنا جملہ سرمایہ لے کر آئے. انہوں نے کبھی دریغ نہیں کیا جب بھی دین کی ضرورت ہوئی آپ نے جو بھی کچھ تھا پیش کر دیا. وانفقوا خیرا لانفسکم, خرچ کرو اپنے بھلائی کے لیے. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے. اب دیکھیے وہاں سے بات چلی تھی سورہ حدید سے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ, کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنا دے. اور بات یہاں ختم ہو رہی ہے, ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے, یضاعفہ لکم, وہ اس کو تمہارے لیے دگنا کرے گا. ویغفر لکم, اور تمہیں بخش دے گا, تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. واللہ شکور الحلیم, اور اللہ شکور ہے اور حلیم ہے. شکور جب اللہ کے لیے آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا قدردان, قدر افزائی فرمانے والا. اور حلیم ہے, اگر اللہ کی راہ میں یہ محنتیں کرو گے تو وہ قدر افزائی فرمائے گا, نہیں کرو گے تو بھی فوراً نہیں پکڑے گا, وہ حلیم ہے, تمہاری رسی دراز کرے گا, مہلت دے گا. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم, وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے سب کا, زبردست ہے, کمال حکمت والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم. دو منٹ بیٹھیے, ابھی اٹھیے نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. صدق الله العظيم. دس مدنی صورتوں کا جو گلدستہ سورہ حدید سے شروع ہوا تھا, اس کی اب یہ آخری دو صورتیں رہ گئی ہیں, سورہ طلاق اور سورہ تحریم. ان دونوں میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت نمایاں ہے. دونوں کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا النبی کے الفاظ سے, سورہ طلاق بھی اور سورہ تحریم. دونوں میں جو اصل مضمون ہے وہ مسلمانوں کی آئلی زندگی, گھریلو زندگی, جس کے بارے میں کہ تفصیلی احکام سورہ بقرہ میں آئے, سورہ نساء میں آئے, پھر یہ کہ سورہ مجادلہ میں بھی ایک مسئلہ آ چکا ہے, سورہ احزاب میں یہ مضامین زیر بحث آئے, سورہ نور میں مضامین زیر بحث آئے, اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ ہمارے دین کے اعتبار سے کس قدر اہم ہے. سیاسی مسائل پر اتنی تفصیلی گفتگو قرآن میں نہیں ہے. معاشی احکام بھی قرآن مجید میں چند ہیں, اگرچہ بڑے بنیادی ہیں, اور ان چند کی پابندی ہو جائے تو بھی ایک پورا معاشی نظام وجود میں آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جس قدر تفصیل سے اور جتنی وضاحت کے ساتھ آئلی قوانین اور معاشرتی جو ہدایات ہیں وہ قرآن مجید میں دی گئی ہے, وہ آپ کو نہ سیاسی نظام سے متعلق ملے گی نہ معاشی نظام سے متعلق ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جڑ اور بنیاد جو ہے وہ ایک گھر, ایک خاندان, اس سے اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے. معاشرہ جو ہے انسانی اجتماعیت کی پہلی منزل, اس کے بعد معاشیات اور سیاسیات کی اوپر کی منزلیں قائم ہوتی ہیں. پہلی منزل صحیح ہو تو اوپر کی تعمیر بھی صحیح ہوگی, اور پھر سے اول چولہے حد میں مار کر ساتھ ریا مین امر دیوار کر پہلی ہی منزل کج ہو جائے تو ظاہر بات ہے اوپر سیدھے ہونے کا کوئی امکان نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاشی زندگی, معاشرتی زندگی وہ ہے جو جب سے انسان ہے اس وقت سے یہ نظام بھی موجود ہے. لیکن سیاسیات اور معاشیات کا معاملہ جو ہے قرآن مجید کے زمانے نزول کے بعد بھی ان مسائل کے اندر پیچیدگیوں میں اضافہ ہوا ہے. صنعتی انڈسٹریل ریولیوشن, صنعتی انقلاب کے بعد نئے معاشی مسائل پیدا ہوئے. بالکل یوں سمجھیے کہ کانٹیکٹ بدل گیا ہے بہت سے معاملات کا. اسی طریقے سے کانسیپٹ آف سٹیٹ, ریاست, پہلے حکومت کا تصور ہوتا تھا, ریاست کا کوئی تصور نہیں تھا. اب جدید دور میں آپ کو معلوم ہے ریاست علیحدہ چاہے حکومت علیحدہ چاہے, سٹیٹ علیحدہ ہے اور گورنمنٹ علیحدہ ہے, اور یہ جو پارلیمنٹری نظام ہے ہمارا اس میں صدر کو سمجھا جاتا ہے ریاست کا سربراہ, اور جو وزیر اعظم ہے اس کو سمجھا جاتا ہے حکومت کا سربراہ, اور پھر یہ کہ لمبا چوڑا ان میں توازن پیدا کرنا جو ہمارے ہاں بھی ہمیشہ سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے, یہ جو ہے یہ اپنی جگہ اس سے سیدھا مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں, لہذا قرآن مجید نے معاشیات اور سیاسیات کے بارے میں بنیادی ہدایات دے کر چھوڑ دیا کہ مزید جیسے جیسے حالات سامنے آئے اپنی اجتہادی صلاحیت کو بروئے کار لاؤ اور اس کے مطابق راستہ آگے بڑھو. لیکن معاشرتی معاملات تو ہمیشہ سے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے, مگر مثلا زن رہا وہی کا وہی یہ مسئلہ جو ہے مرد اور عورت کے درمیان حقوق و فرائض کا کیا توازن ہے، یہ تو جب سے انسان ہے اس وقت سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے، اس کے اندر کوئی نئی ڈائمنشن پیدا نہیں ہوئی، اس کے ضمن میں قرآن مجید نے بڑے تفصیلی احکام دیے. اب ایک بات اور سمجھنے کو ترجمہ ہم کریں گے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیے گھریلو زندگی کی دو ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت نہ ہو، ان کے درمیان ناچاپی ہو جائے. اس ناچاپی کی انتہا کیا ہے؟ طلاق. تو سورہ طلاق میں اکثر و بیشتر مضمون طلاق کا ہے. دوسری انتہا کیا ہے؟ کہ اتنی محبت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ٹوٹنے لگے. وہ جس سے روکا گیا کہ من ازواجکم و اولادکم عدو لکم باغون، اس سے ایک معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے یہ تو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کی حرام چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیتے، لیکن اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں حضور نے اپنے اوپر ایک حلال چیز کو قسم کھا لی کہ اب یہ میں استعمال نہیں کروں، صرف اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے. اس پر پکڑ ہو گئی کہ آپ یہ کام نہ کیجیے. عام مسلمان آدمی یہ کر سکتا ہے، ہر حلال چیز کا ہر وقت کھانا ضروری تو نہیں. لہٰذا اگر آپ کہہ دیں قسم کھا لیں اب میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا تو کوئی حد نہیں، لیکن آپ کا اے نبی معاملہ یہ ہے کہ آپ کا تو ہر عمل رسوا بنے گا امت کے لیے، لہٰذا آپ کے لیے یہ بھی مناسب نہیں. یہ گویا کہ ایک کانٹیکٹ بن گیا جس میں کہ وہ تصویر کا دوسرا رخ دکھا دیا گیا کہ آپس کی محبت اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے جو معاملات ہیں ان سے بھی وہ بالا تر ہو جائے. یہ ہے ان دونوں کے درمیان دو ایکسٹریم جو آئلی زندگی میں ہو سکتی ہے. تصویر کا ایک رخ سورہ طلاق میں، دوسرا رخ سورہ تحریم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مقام بڑا پختہ ثبوت ہے اس کا کہ قرآن مجید میں جہاں حضور سے خطاب ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بات حضور سے کہی جا رہی ہے. حضور کے لیے تو طلاق کا مطلب ہی نہیں ہے. حضور نے نہ کسی کو طلاق دی نہ طلاق دینے کی آپ کو اجازت تھی، سورہ احزاب میں ہم پڑھ آئے ہیں. لہٰذا یہ مسئلہ بظاہر حضور سے خطاب ہو رہا ہے، اصل میں خطاب حضور سے ہے ہی نہیں، خطاب سارا کا سارا امت سے. اے نبی جب آپ لوگ طلاق دیں عورتوں کو، طلقتم جمع کثیرہ آ گیا، خطاب میں صرف یا ایھا النبی ہے لیکن نبی کی وساطت سے امت کو، اے مسلمانوں جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو، فطلقوهن لعدتهن، تو طلاق دیا کرو انہیں عدت کے حساب سے. یہ نہیں کہ چٹ پٹ اس کو نکال باہر کیا گھر سے اور معاملہ ختم ہوا ابھی ایک دم جو ہے طلاق دی، بلکہ اس کی ایک تدریج ہے، ایک طریقہ مقرر کیا گیا ہے. اس کے لیے طریقے جو ہے بہترین ہمیں جس کی تلقین کی گئی ہے کہ حالت طہر میں طلاق ہو، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق ہو، اس کے بعد یہ ہے کہ عدت گزر جائے اور عدت کے بعد سے طے ہی ہو گیا ہے اگر رجوع نہیں کرنا ہے تو پھر انہیں رخصت کر دیا جائے. اس میں تدریج کے اندر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بیچ میں کوئی بہتری پیدا کروا دے، کوئی شکل جو ہے ایسی پیدا ہو جائے کہ جو آج کی ناچاکی ہے وہ رف رفا ہو جائے، لیکن ایک دم اگر اس معاملے میں کر دیا جائے گا تو وہ موقع سے نہیں رہے گا. وہ اصل عدہ اور عدت کا پورا حساب رکھا کرو. وتقوا اللہ ربکم، اور اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوهن من بيوتهن، مت نکال باہر کرو انہیں ان کے گھروں سے. ولا يخرجن، وہ خود بھی نہ نکلے. الا یاتین بفاحشة مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کسی صریح فحش بات کا ارتکاب کرے، کسی بدکاری کا ارتکاب کرے تب تو انہیں فوراً بھی نکالا جا سکتا ہے ورنہ نہیں. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے. ومن يتعدى حدود اللہ فقد ظلم نفسه، جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا، تمہیں کیا معلوم کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی شکل پیدا فرما دے، کوئی صورت بہتری کی اصلاح کی ہو جائے. فیضا بلند آ جانا ہوں گا، پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر لے، عدت پوری ہو گئی، فام سے تو ہننا بے معروف اور فارے تو ہننا بے معروف، تو اب انہیں روکنا ہے رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، اگر واقعی انہیں گھر میں بسانا ہے، یا پھر ان سے تعلق قطع کر لو، علیحدہ کر دو ان کو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے. واشہدوا ذوی عدل منکم، اور گواہ بنا لیا کرو اپنے سے دو جو معتبر آدمی ہو اور جن کو ثقہ آدمی ہو. یہ جو ہے یہ اربع، ہمارے جو ائمہ اربع ہیں ان کے نزدیک یہ چیز شرط نہیں ہے لیکن کرنی جائے تو بہتر ہے، لازم نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے طلاق کے وقت دو گواہ نہیں بنائے تو طلاق ہوئی نہیں، یا رجوع کرنے کے وقت دو گواہ نہیں بنائے تو رجوع ہوا ہی نہیں. طلاق اور رجوع تو ہو سکتا ہے بغیر گواہوں کے، لیکن یہ ہے کہ ایک بہتر شکل یہ ہے کہ طلاق دو تب بھی دو گواہ بنا لو، اور اگر رجوع کر رہے ہو تب بھی دو گواہ بنا لو. باقی اس شہادہ، اور شہادت اور گواہی کو قائم رکھو للہ اللہ کے لیے. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ ہے نصیحت جو کی جا رہی ہے اس کو کہ جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہوں. یعنی اوروں کو کیا فائدہ اس نصیحت کا؟ فائدہ تو انہیں کو ہوگا جن کو اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ جو دو آیات یہاں آئی ہیں یہ نہایت اہم آیات ہے قرآن مجید کی, اس اعتبار سے کہ یہ جو پورا سلسلہ آ رہا تھا دین کی اقامت, دین کی جد و جہد اور اللہ کے لیے تن من دھن لگا دینا, اس میں معاشی مسئلہ انسان کا اکثر و بیشتر رکاوٹ بن جاتا ہے. کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, بچوں کا کیا ہوگا, یہ وہ مسئلہ جس کا جواب دیا گیا سورہ عنکبوت میں ہم پڑھا ہے کہ کتنے ہی کہ اللہ نے جو چوپائے پیدا کیے ہیں وہ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں کرتے, اللہ یرزقھا و ایاکم, اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا. اسی طریقے سے یہاں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, یجعل لہ مخرجاً, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں. ایک ہی اگر آپ یہ چاہیں کہ صاحب میرے سامنے پورے دروازے کھول دیے جائیں تب میں دین کا کام کروں گا تو یہ تو ہوگا نہیں, لیکن اگر آپ عزم کر لیں, ارادہ کر لیں تو یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا اور آپ کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی شکل پیدا کر دے گا. ضرور آپ کے ارادے کی صداقت کو تو آزمائے گا, آزمائش پائے گی, لیکن یہ کہ اگر آپ نے اپنی اس ارادے کی سچائی اور خلوص کو ثابت کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ کو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کیسے ممکن ہے, آپ خود سوچئے کہ اگر انسانوں میں سے بھی کسی شریف آدمی پر آپ کو اعتماد کرتے ہو تو وہ آپ کے اس ٹرسٹ کو بکرے نہیں کرتا, اس نے مجھ پر یہ اعتماد کیا تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ کے اس اعتماد کو میں ایک پہنچاؤں. کیسے ممکن ہے کہ اللہ پر آپ کا توکل ہو اور اللہ آپ کے ٹرسٹ کو بکرے کرے اور آپ پر اپنے آپ نے اگر اس پر اعتماد کیا ہے تو اس اعتماد کو وہ جھوٹا ثابت کر دے, ناممکن. تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, اللہ تعالیٰ تو اپنی بات پوری کر کے رہتا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ, اور وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے یعنی اس عمر سے گزر چکی ہے کہ ماہواری ان کی بند ہو چکی ہے. مِن نِسَائِكُمْ, تمہاری عورتوں میں سے, اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ, اور اگر اس میں کسی شک والی بات ہو تو پھر ان کی عدت ہوگی تین مہینے. تین مہینے کیونکہ اب حیض تو آ لے گا, تین قروء جو ہے وہ معاملہ تو ہوگا نہیں, لہٰذا تین مہینے. وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ, اور اگر ابھی وہ ایسی لڑکی تھی کہ جس کو ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا تھا اور نکاح ہو گیا تھا, اس کو آپ طلاق بھی دے رہے ہیں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ, ان کے لیے بھی تین مہینے ہوں گے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور جو حاملہ عورتیں ہوں ان کی عدت ہوگی کہ جبکہ وہ وضع حمل سے فارغ ہو جائے, جبکہ ولادت ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ, سن لو یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا تمہاری طرف. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اس کے لیے اجر جو ہے اس کو بہت بڑا کر دے گا, بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ, رکھو انہیں جیسے کہ تم رہتے ہو اپنے مکانوں میں جو تمہاری مقدرت ہے. اگر آپ لکھپتی ہیں اور اونچے محلوں میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنی اہلیہ کو, اپنے ازواج کو بھی اسی طرح کا جو ہے وہ معیار فراہم کر کے دینا ہوگا, اور اگر عزت کے دوران بھی وہی معیار جو ہے ان کا برقرار رکھنا ہوگا, جبکہ انہیں گھر سے نکالنا نہیں. کوئی غریب ہے تو جس حال میں وہ رہ رہا ہے اسی حال میں بیوی میں رہے. بلا تبار ہوں, اور تم انہیں ضرر پہنچانے کی کوشش نہ کرو. لیکن ویے کو آگے ہلنا, کہ ان پر تنگی کرو, یعنی یہ کہ چونکہ لڑائی ہو گئی ہے, کھٹپٹ ہے, ناچاکی ہے, تو ہر طریقے سے ستانے کی کوشش ہو رہی ہے. اسی لیے کہا بھلے طریقے سے معاملہ ہونا چاہیے, جو بھی ہو نبھانا ہے بسانا ہے گھر میں تو بھلا طریقے بھلے طریقے پر نباہ کرو اور بساؤ, اور اگر رخصت کر دینا ہے تو بھلے طریقے پر رخصت کرو. یہ بہانے بنا بنا کر تنگ کرنا اور غصے نکالنا یہ بات غلط ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ, اور اگر وہ حاملہ ہو تو پھر خرچ کرو ان پر. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہاں تک کہ وہ ان کا وضع حمل ہو جائے, اس وقت تک ان کا لال نفقہ تمہارے ذمے رہے گا. اس لیے کہ تمہارا بچہ ان کے پیٹ میں ہے جو پل رہا ہے اور وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ پھر وضع حمل کے بعد اگر وہ تمہارے لیے اس بچے کو دودھ بھی پلانے کے لیے تیار ہو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو ان کی اجرت اور ان کا معاوضہ ان کو ادا کرو تو اس دور کے لیے بھی ان کا نان نفقہ اپنے ذمے رکھو. وَأَقِمُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور آپس میں یہ معاملات معروف طریقے پر طے کرو. یعنی اگر فرض کیجیے جیسے کہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلوانا تو ٹھیک ہے آپس میں معاملہ طے کر لو کوئی اور عورت بچے کو دودھ پلا دے گی تو خام کا جو ہے کھینچ تان نہیں. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ اور اگر تم تنگی ہی میں پڑ جاؤ اور زدم زدہ میں آ جاؤ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى تو کوئی اور عورت پھر اس کو دودھ پلائے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ چاہیے کہ خرچ کرے وہ شخص کے جو وسعت والا ہے اپنی وسعت کے مطابق. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور جس پر اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے ناپ تول کر دیا جا رہا ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اسے دیا ہے یعنی اپنی مقدرت کے مطابق. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کسی بھی انسان کو کسی بھی جان کو مگر اسی قدر جو اللہ نے اسے دیا ہے. سيجعل الله بعد عسر يسرا ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا فرما دے گا لیکن جس وقت جو حال ہے اسی کے مطابق ذمہ داری. وقائی من قریۃ اتت امر ربها کتنی ہی بچیاں ایسی ہوئی جو اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگی ورسلہ اور اس کے رسولوں سے فحاسبناها حسابا شدیدا تو پھر ہم نے ان سے حساب لیا اور وہ حساب بڑا سخت تھا. وعذبناها عذابا نکرا اور ہم نے ان کو عذاب دیا اور وہ عذاب بھی بہت شدید تھا. فذاقت وبال امرها تو ان بستیوں نے چکھ لیا اپنے کیے کا مزہ. وکان عاقبت امرها خسرا اور یقیناً ان کے معاملے کا جو انجام تھا وہ خسارے والا تھا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے بہت سخت عذاب. یعنی دنیا میں تو جو ہلاکت آئی آئی اب جو آخرت کا عذاب ہے جہنم کا ان کے لیے وہ بہت شدید ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ تو اے ہوش مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو. الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو یعنی اے ہوش مندو اے ایمان والو یہاں پر ہوش مندو کن کو کہا جا رہا ہے جو ایماندار تم تو اللہ کو مانتے ہو رسول کو مانتے ہو آخرت کو مانتے ہو قرآن کو مانتے ہو تمہارے لیے تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا لازم ہے. قد انزل الله اليكم ذكرا تمہاری طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ ذکر نازل فرما دیا ہے اپنی یہ یاد دہانی اپنا یہ ریمائنڈر یہ تمہارے لیے نازل فرما دیا. وہ ذکر کیا ہے جب رسول یتلو علیکم آیات اللہ ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات آیات اللہ مبینات جو بہت روشن کرنے والی ہے. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات تاکہ نکالے وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے من الظلمات الى النور اندھیروں سے روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا اور جو کوئی ایمان رکھے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا داخل کرے گا وہ اسے ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت عمدہ رزق فراہم کیا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن یہ بھی آیات متشابہات میں سے ایک اہم آیت ہے اس لیے کہ اس کے مفہوم کو تا حال تو ممکن نہیں ہے ہمارا کہ ہم اسے سمجھ سکیں. اللہ نے پیدا فرمائے سات آسمان اللہ وہ ہے جس نے پیدا فرمائے سات آسمان تو یہ میں بارہا کر چکا ہوں کہ ابھی تک تو ہم پر سات آسمانوں کی حقیقت بھی منتشر نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہمارا علم اور آگے بڑھے اور ایسٹرانومی جو ہے اس میں اور ترقی ہو تو محسوس ہو جائے کہ یہ سات آسمان سے مراد کیا ہے. باقی یہاں پہلی مرتبہ اور ایک ہی مقام ہے قرآن کا جہاں یہ بھی فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور زمینیں بھی ہم نے اتنی ہی بنائی ہیں آسمان بھی ساتھ بنائے اور ایسی ہی اور اتنی ہی زمینیں بھی. اب یہ زمینیں ساتھ جو ہیں ان سے کیا مراد ہے یہ تاحال اس کی کوئی توجیہ ہمارے پاس نہیں. شاعرانہ توجیہ تو ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا شاید کہ وہ زمین ہے کسی اور جہاں کی. اب ہو سکتا ہے کہ اگر یہ واقعتاً اسی طرح طبقاً عن طبق یہ معاملہ ہو تو جیسے یہ زمین ہے اور یہ آسمان ہے تو اس سے اوپر والے آسمان کے لیے وہ آسمان زمین ہے. جیسے کہ آپ کے لیے بڑا آسان کام ہے آپ کو فلیٹ لائف کے عادی ہیں تو ہر فلیٹ کے درمیان جو چھت ہے نیچے والے کے لیے چھت ہے اوپر والے کے لیے وہی فرق ہے. اس سے اوپر کی وہ دوسرے کے لیے چھت ہے وہی اس کے لیے فرق ہے جو تیسری منزل پڑے. تو ہو سکتا ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا شاید کہ زمین ہو وہ کسی اور جہاں کی. تو ہو سکتا ہے کہ سات آسمانوں کے ساتھ یہ مفہوم سات زمینوں کا ہو لیکن واللہ اعلم. یہ میں نے عرض کر دیا یہ شاعرانہ توجیہ ہے باقی یہ کہ اس کی اصل حقیقت ابھی کھلے گی جبکہ ہمارا یہ فلکیات کا علم جو ہے اور آگے بڑھے. یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم ان کے مابین نازل ہوتا رہتا ہے. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سب اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے علم کے اعتبار سے، یعنی کسی شے کا علم اللہ کے علم سے باہر نہیں. سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیوں حرام کرتے ہیں آپ اپنے لیے وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ یعنی یہ چیز پسندیدہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کرے، دل جوئی کرے، ان کے جذبات کا پاس کرے، لحاظ کرے، یہ پسندیدہ ہے. لیکن ایک حد تک، اس سے آگے اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال ٹھہرائی، بعض بیویوں یا سب بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اگر اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تو یہ چیز اللہ کے لیے، اللہ نے اسے روک دیا. یہ جامع یہ کہ واقعہ کیا تھا جو مشہور ہے، واقعہ وہ یہ ہے کہ حضور عصر اور مغرب کے مابین ایک جس کو آپ کہیں گے فلائنگ وزٹ، مختصر کا ایک، ہر ایک زوجہ محترمہ کے پاس جاتے تھے، ایک چکر لگاتے تھے پانچ پانچ سات سات منٹ، جس میں تو ان کی خیریت دریافت کر لی. رات کو جہاں جس کے یہاں باری ہے اس کے یہاں سب باقی ہوگی، لیکن یہ تو یہ ہے کہ پھر ہر ایک سے ملاقات کی نوبت جو ہے وہ آٹھ دن بعد، نو دن بعد، دس دن بعد آئے. یہ ہے کہ یہ اصل کا وقت آپ نے رکھا ہوا تھا کہ اس وقت آپ ایک چکر لگا لیتے تھے، سب سے مل لیے، ملاقات کر لی. وہاں یہ کہ حضرت زینب کے پاس کہیں سے کوئی شہد آیا اور انہوں نے شہد پیش کیا، وہاں آپ کو معمول سے زیادہ وقت لگ گیا. اگلے روز شروع حضور کی تشریف آ رہی ہوئی، انہوں نے